افسوس، یہ لوگ تناسخ کے جال میں پھنس کر اور جونوں کے خیال محال میں مبتلا ہو کر ایسے اس میں مدہوش ہوئے کہ پھر کسی چیز نامعلوم الاسباب کا سچا سبب تلاش کرنے کے عادی ہی نہ رہے، اور ویدوں کی گمراہ کنندہ تعلیموں نے ہزاروں عمدہ اور دلربا فلسفی نقطوں سے ان کا منہ پھیر کر بار بار آوگون کے ہی گڑھے میں ڈالا، اور سارے عالم کے تعلیم خانے میں سے صرف یہی ایک غلط حرف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ دنیا کا وجود اور زمین و آسمان کا نمود فقط انسانی عملوں کی شامت سے ہے، نہ کسی سانے کی حکمت کاملہ سے۔ اگر بدکاریاں اور بدعملیاں نہ ہوں تو پھر گائے بیل وغیرہ انسانی ضرورت کی چیزیں بھی نہ ہوں، بلکہ خود انسان میں سے عورت کی قسم بھی نہ ہو۔ سو اسی وجہ سے یہ لوگ حکیمانہ اور باقاعدہ تحقیقاتوں سے ہمیشہ انحراف اختیار کر کے، بلکہ اس مذاق سے بالکل خالی اور بے بہرا اور سادہ لو رہ کر اپنی زندگی کے قابل تفتیش راز اور دوسرے تمام مخلوقات کے بے انتہا اسرار کو یوں ہی گزشتہ جنم کی شامت اعمال یعنی کوئی افعال پر حمل کر کے پھر آئندہ اس میں کچھ جستجو ہی نہیں کرتے، اور اس طرح پر ایک جھوٹے اور بے اصل خیال کو مضبوط پکڑنے سے، نہایت سچی اور صحیح صداقتوں کے قبول کرنے سے محروم اور بے نصیب رہ جاتے ہیں۔ ہرچند اس عالم کا ہر ایک جوہر اور عرض ہزارہا باریک حکمتوں اور لطیف بھیدوں اور حقیقتوں سے پر ہے، اور جو کچھ سانے نے جس جس جگہ رکھا ہے نہایت ہی موزوں اور جواہرات حکمت و معقولیت سے بھرا ہوا ہے، مگر ان کور باطنوں کی نظر میں یہ سب کچھ صرف گزشتہ جنموں کے نتائج کا ایک گڑبڑ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور پرمیشر ایسا لاحاصل اور بیکار اور ایک فضول اور بے نفع وجود ہے کہ نہ تو کبھی رحم اور فضل اور کرم اس سے ظہور میں آیا، اور نہ کبھی اس کو اپنی حکمت و قدرت دکھلانے کا موقع ملا، اور نہ کبھی اس نے اپنے وجود میں طاقت پائی کہ اپنی خدائی کے نشان ظاہر کرے۔ عقل تو پکار پکار کر کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں خدائے تعالیٰ کے ملنے کا ہمارے لیے راہ بتانے والی اور اس کے احسانات کا ایک رشتہ قائم کرنے والی ہیں، مگر ان کا وید کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ اتفاقی ہے جو گزشتہ جنموں کی شامت سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، ورنہ ایک قطرہ پانی کا بھی جس میں صدہا کیڑے ہیں پرمیشر کی طرف سے عطا نہیں ہوا، بلکہ خود ان کیڑوں کی کسی پہلے زمانے کی اپنی ہی بدامالی پانی کے وجود اور ہماری آب نوشی کا باعث ہو گئی ہے۔ اب جن کے پرمیشر کا یہ حال ہے کہ ایک قطرہ پانی پر بھی اختیار نہیں کہ خود بخود پیدا کر سکے، تو کیا ایسے ضعیف اور ناتواں کا نام پرمیشر رکھنا جائے آر ہے یا نہیں؟ اور ایسا بد نصیب پرمیشر کس تعریف اور شکر گزاری یا کس مد و ثنا کے لائق ہوگا جس کی ملکیت ایک بوند پانی بھی نہیں؟ ہائے افسوس، ان لوگوں نے الہی قدرتوں اور حکمتوں اور صنعتوں کو آوگون اور وید کی محبت میں پھنس کر کیسا خاک میں ملا دیا ہے۔ صرف ایک تناسخ کے بہودہ خیال سے ہزارہا صداقتوں کا خون کرتے جاتے ہیں، اور فلسفی اور طبی تحقیقاتوں کی طرز پر کسی چیز یا عارضے کا حقیقی سبب ہرگز تلاش نہیں کرتے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ کسی امر مجہول کی واقعی حقیقت دریافت کرنے کے لیے بڑی وسیع تحقیقات کی جاتی ہے اور ایک جزی کی خاطر تمام جزیات پر نظر ڈالنی پڑتی ہے، اور محققانہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ خاص جزی جس کا کوئی حال یا عارضہ متنازع فی قرار دیا گیا ہے، کیا اس کی یہ خاصیت جس میں نزاع کی گئی ہے اسی کی ذات تک محدود ہے، یا ایک عام بات ہے جو دوسری کئی جزیات میں یا جمی جزیات میں پائی جاتی ہے؟ پھر اگر کھوج لگاتے لگاتے اس حد تک پہنچ جائیں جو اس جزی کا اس حال یا اس عارضہ متنازع فی میں دوسری جزیات سے ممتاز ہونا ثابت ہو جائے، یا دوسری جزیات اس کے شریک نکل آئیں، یعنی جیسی کہ صورت ہو اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور ناحق ایک عام کو خاص یا خاص کو عام نہیں بنایا جاتا، لیکن اس فلسفیانہ طرز سے دیانندی پالیسی الگ ہی ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ اس بندے خدا نے تناسخ کے بارے میں کیا شستہ ثبوت دیا ہے، جس کے پیش کرنے کے وقت نہ تو یہ سوچا کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ ضرور نوزاد بچہ اپنی ماں کے پستان کی طرف ہی جاتا ہے نہ کسی اور طرف، یہ دعویٰ دراصل صحیح ہے یا غلط، اور نہ یہ خیال کیا کہ جیسے میرا دعویٰ عام ہے دلیل جو پیش کرتا ہوں وہ بھی عام ہے یا نہیں۔ خیر، اگر اس نے نہ سوچا اور نہ سمجھا تو اب ہم ہی دیانندی منطق کا نمونہ ظاہر کرنے کے لیے اس کی کلی کھول دیتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ یہ دعویٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے، یہ دراصل دعویٰ ہی فاسد ہے، کیونکہ مشاہدے کے روح سے فقط اتنا مسلم ہے کہ بچہ بسبب زندہ اور جاندار ہونے کے غذا کا طالب ہوتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں مانا جا سکتا کہ خانخواہ ماں کے پستان ہی کی طرف دوڑے، بلکہ ببداہت ثابت ہے کہ اس وقت وہ ایک سادہ نفس ہوتا ہے اور جس عادت پر وہ لگا دیا جائے اسی پر لگ جاتا ہے اور اسی کو پختہ طور پر پکڑ لیتا ہے۔ مثلاً اگر بچے کو پیدا ہونے کے بعد بتی سے یا نلی سے دودھ پلانا شروع کر دیں تو فی الفور اسی طرح سے پینا شروع کر دیتا ہے، پھر ممکن نہیں کہ بآسانی ماں کے پستان کی طرف رخ بھی کرے، مگر شاید بڑی مشقت اور مصیبت کے بعد پہلی عادت کو چھوڑے اور دوسری عادت کو پکڑے۔ یہ تو سچ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد غذا کی طرف بچے کی خواہش جنبش کرتی ہے، مگر وہ خواہش فقط درد اشتہا سے پیدا ہوتی ہے نہ کسی اور سبب سے، اور تجارب روزمرہ صاف اور صریح شہادت دیتے ہیں کہ انسان یا حیوان یا کسی پرند یا کسی کیڑے مکوڑے کا پیدا ہونے کے بعد اپنی غذا کی طرف توجہ کرنا حقیقت میں ایک میل طبعی ہے جو حکیم مطلق نے اپنی حکمت کاملہ کی وجہ سے ہر ایک جاندار میں، بلکہ نباتات و جمادات کی فطرت میں بھی رکھی ہوئی ہے، تا وہ بالطبع اپنی اس غذا کے طالب ہوں جو ان کے مناسب حال ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک چیز اپنے اپنے طور پر جو اس کے وجود کی بناوٹ میں مقرر کیا گیا ہے تحصیل غذا کے لیے میل کرتی ہے، اور جیسے ایک بچہ انسان یا حیوان کا غذا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسا ہی درختوں اور بوٹیوں کی جڑیں بھی تخمی حالت سے آگے قدم رکھتی ہیں، اور قوت نامیاں کا پردہ تو وہ پاتی ہیں اپنی غذا کو جو پانی ہے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ جڑیں اپنی قوت جاذبہ سے دور دور سے پانی کھینچ لاتی ہیں۔ غرض حکمت کاملہ الہیہ سے ہر یک چیز میں تحصیل غذا کے لیے پہلے ہی سے ایک قوت رکھی جاتی ہے، خواہ وہ چیز پتھر ہو یا درخت یا انسان یا حیوان، درحقیقت یہ سب ایک ہی قوت کی تحریکوں سے حصول غذا کے لیے متوجہ کی جاتی ہیں۔ اور اس بات کے جواب میں کہ کیوں یہ چاروں قسم کی چیزیں غذا کی طالب ہیں کوئی جدا جدا بیان نہیں، تا کسی جگہ پہلے جنم کی یادداشت اور اس کا خیال بنا رہنا سمجھا جائے اور کسی جگہ کوئی اور وجہ بتلائی جائے، بلکہ درحقیقت ان چاروں چیزوں کا تحصیل غذا کے لیے میل کرنا ایک ہی باعث سے ہے، یعنی فطرتی قوت جو وجود پیدا ہونے کے ساتھ تھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی طرف اس پاک اور مقدس کلام میں اشارہ ہے جو فلسفی صداقتوں سے بھرا ہوا ہے، جیسا کہ وہ جل شانہ فرماتا ہے، آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، سورۃ طہٰ آیت 51، یعنی تمہارا وہ خدا ہے جس نے ہر ایک چیز کو مناسب حال اس کے وجود بخشا، پھر غذا وغیرہ کی طلب کے لیے جس پر اس کی بقا موقوف ہے اس کے دل میں آپ خواہش ڈالی۔ سو یہی صداقت حقہ ہے جس کو ایک قاعدہ کلی کے طور پر اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب عزیز میں بیان فرما دیا ہے۔ نادانوں اور جاہلوں کی نظر محیط نہیں ہوتی، اس لیے وہ فقط ایک جزی کو دیکھ کر اپنی غرض فاسد کے مطابق اس کے لیے ایک جھوٹا منصوبہ گھڑ لیتے ہیں، اور دوسرے جزئیات کو جو اسی کے شریک ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی ہی دیانندی فلسفی ہے جو آنکھیں بند کر کے وید کی خاطر گھڑی گئی ہے۔ بھلا کوئی سوچے کہ پہلے جنم کی یادداشت کہاں ہے اور کس دلیل سے سمجھی گئی؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، اور روزمرہ کے تجارب اس پر شاہد ہیں کہ جن بچوں کو پیدا ہونے کے بعد بکری کے پستان پر لگایا جائے پھر وہ کسی عورت کے پستان سے دودھ پینا نہیں چاہتے، اور جن کو مثلاً انگریزی شیشی پر لگایا جائے ان کے لیے ماں کا یا بکری کا دودھ پینا ایسا مشکل کہ گویا موت ہے۔ ہزار ہیلا کرو اس طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ اب اگر دیانندی مسئلہ سچا ہوتا تو چاہیے تھا کہ کوئی لڑکا بجز ماں کے پستان کے اور کسی طور سے دودھ نہ پیتا۔ سو نوزاد بچوں کی یہ مذکورہ بالا عادت ابطال تناسخ پر دلیل ہے، نہ کہ ثبوت تناسخ پر کوئی دلیل اس سے پیدا ہو سکے۔ اب دعویٰ کی خوبی کا تو بیان ہو چکا، دیانندی دلیل کی بھی کیفیت سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ پینا یہ پہلے جنم کا خیال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ویدوں کی یہ دلیل سچی ہوتی تو پھر اصول تناسخ کا یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک جاندار کا بچہ اپنے پہلے جنم میں بھی اسی نوع میں سے ہوتا ہے جس میں اب پیدا ہوا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ کا محتاج ہوتا ہے اور مرغ کا بچہ پیدائش کے بعد دانہ مانگتا ہے، جونک کا بچہ مٹی کھاتا ہے اور شہد کی مکھی کا بچہ شہد سے خوراک پاتا ہے۔ سو اگر یہ میل طبعی نہیں ہے بلکہ بقول دیانند پہلے جنم کا خیال بنا ہوا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ انسان کا بچہ اپنے پہلے جنم میں ضرور انسان ہی ہو، کچھ اور نہ ہو۔ ایسا ہی یہ بھی واجب ٹھہرتا ہے کہ مرغ کا بچہ بھی اپنے پہلے جنم میں ضرور مرغ ہی ہو، اور جونک کا بچہ اپنے پہلے جنم میں جونک ہی ہو، نہ اور کچھ، اور مکھی کا بچہ اپنے پہلے جنم میں مکھی ہی ہو، نہ کچھ اور، کیونکہ یہ سب مختلف قسم کے جامدار پیدا ہونے کے بعد اسی طور اور اسی قسم کی غذا کو طلب کرتے ہیں جو ان کی نوع کے لیے مقرر ہے۔ اب دیکھا ویدک فلسفی کی کیسی کلی کھل گئی۔ اب ہم اگر ایسی فلسفی کو دور سے سلام نہ کریں تو اور کیا کریں؟ کیوں لالا صاحب، یہ وہی ویدوں کے علوم ہیں جن سے تمام دنیا فیضیاب ہوئی ہے۔ روح کا شبنم کی طرح زمین پر گرنا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کسی گھاس پات پر پھیلنا اور پھر وہی بچہ پیدا ہونے کا موجب ہونا، جیسا کہ رسالہ سرمۂ چشم آریہ کے صفحہ 73 میں اور صفحہ 263 ستیارت پرکاش میں مفصل درج ہے۔ یہ ویدوں کے ذریعے سے ہی علوم و فنون حاصل ہوئے ہیں۔ عجیب تر یہ کہ ایسی بوٹیوں کو شوہردار عورتیں ہی کھاتی ہیں، کبھی باکرا اور عقیمہ عورتیں یا مرد نہیں کھا لیتے، تا ان سب کو حمل ٹھہر جائے۔ ایسی گھاس پات کو دیانند بھی کھا لیتا تو ایک تماشا ہوتا اور ویدوں کے گن خوب ظاہر ہوتے۔ قربان جائیں ایسے ویدوں پر، بھلا کس حکیم یا فیلسوف کی بلا کو بھی خبر تھی کہ روح بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سبز کھیتوں پر پڑا کرتی ہے اور پھر وہ سب ٹکڑے کوئی عورت کھا جاتی ہے، اس سے حمل ہوتا ہے۔ مردوں کو ایسی روحانی غذا سے کچھ حصہ نہیں، یوں ہی بلا دلیل بچوں کو اپنے باپوں سے اخلاق وغیرہ میں روحانی مشابہت ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ویدوں کے جامع العلوم ہونے پر اور کیا دلیل ہو؟ گوتم رکھی جو ویدوں کو سراسر دورت صداقت اور طفلانہ خیالات سمجھتا تھا، کیا یہ حکمت کی باتیں اس کو نہ ملی تا وہ بھی ان پر فدا ہو جاتا؟ دیکھو بدھ شاستر ادھیا 2 سوترا۔ دیانند کو بھی مچھلی کی طرح پتھر چاٹ کر اخیر پر یہ کہنا پڑا کہ اب میرا ایمان ویدوں پر نہیں رہا۔ دیکھو پرچہ دھرم جیون 1886۔ اس وقت مجھے ایک اور پنڈت صاحب بھی یاد آ گئے جن کا نام کھڑک سنگھ ہے۔ یہ صاحب ویدوں کی حمایت میں بحث کرنے کے لیے قادیان میں آئے اور قادیان کے آریوں نے بہت شور مچایا کہ ہمارا پنڈت ایسا عالم فاضل ہے کہ چاروں وید اسے کنٹھ ہیں۔ پھر جب بحث شروع ہوئی تو پنڈت صاحب کا ایسا برا حال ہوا کہ ناگفتہ بے، اور سب تعریفیں وید کی بھول گئیں۔ دنیا طلبی کی وجہ سے اسلام تو قبول نہ کیا، مگر قادیان سے جاتے ہی وید کو سلام کر کے استباغ لے لیا، اور اپنے لیکچر میں جو ریاض ہند اور چشمہ نور امرتسر میں انہوں نے چھپوایا ہے، صاف صاف یہ عبارت لکھی کہ وید علوم الہی اور راستی سے بے نصیب ہیں، اس لیے وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتے، اور آریوں کا ویدوں کے علم اور فلسفے اور قدامت کے بارے میں ایک باطل خیال ہے۔ اس نازک بنیاد پر وہ حال اور ابد کے لیے اپنی امیدوں کی عمارت اٹھاتے ہیں اور اس ٹمٹماتی ہوئی روشنی کے ساتھ زندگی اور موت پر خوش ہیں۔ بالآخر اگر ہم ان سب واقف کاروں کی شہادت اور خود وید کی غلط فلسفی سے قطع نظر کر کے قبول بھی کر لیں کہ اگرچہ وید دینی صداقتوں سے خالی ہیں اور بظاہر ان میں کوئی اور علوم و فنون بھی نہیں پائے جاتے، مگر معماری اور نجاری کے متعلق بعض علوم سنت ان کی تہہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، तो इससे अगर कुछ साबित भी हो तो यही साबित होगा कि वेद किसी लोहार या मैमार के पुराने ख्यालात हैं। ये जो बयान किया जाता है कि जिस कदर हिंदुओं के हाथ में उलूम तबी व तबाबत व हैत वगैरह हैं, ये सब दर हकीकत वेद ही से निकले हैं। ये बयान वेदों के लिए कुछ मूजिब इज़्ज़त नहीं बल्कि बायस रुसवाई व ज़िल्लत है, क्योंकि अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि हिंदी उलूम का मखरज व मबदा वेद ही हैं, तो फिर वो सारी गलतियाँ जो नई रोशनी की फ़िलासफ़ी ने इन पुराने इल्मों में निकाली हैं, वो सब दाग मलामत की तरह वेद की पेशानी पर वारिद होंगी। हम नाज़रीन को यकीन दिलाते हैं कि वेदों में बजुज मुशरिकाना तालीम के कोई मारिफत और हिकमत का बयान नहीं। सबसे पहले किताब इलाही अपनी इसी ज़िम्मेवारी में आज़माई जाती है कि वो मारिफ दीनी को जैसा कि उनकी ज़रूरत है तफसील व तौज़ी से बयान करे, ना ये कि दावा तो करे दीनी रहनुमा होने का और फिर आजिज़ होकर कहे कि ये तो नहीं मगर रेल का इंजन मुझे ज़रूर बनाना आता है। भला अगर आरियों को खुदाए ताला ने कुछ भी गैरत का मादा बख्शा है तो कुरान शरीफ की इन दो आयात का ही मज़मून किसी अपने वेद से बहवाले नाम वेदवानों का वस्कत वगैरह निकाल कर दिखलाएँ। चुनाचे उनमें से एक ये है, ला तस्जुदु लिश्शम्स वला लिल्कमरे वस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, सूरह हामिम सजदा आयत 38 जुज़ नंबर 24। तुम न सूरज की परस्तिश करो और न चाँद की, बल्कि फ़कत उस ज़ात कदीम की परस्तिश करो जिसने इन तमाम उलवी और सिफली चीज़ों को वजूद बख्शा है। हम बदावा कहते हैं कि वेदों में मज़मून इस सदाकत का हरगिज़ नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर की दोनों टांगें तोड़ रखी हैं। ना वो अपनी परस्तिश में शराकत गैर से महफूज है, ना अपनी कदामत और गैर मखलूक होने में। दूसरी आयत ये है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा, सूरह नहल आयत 91 जुज़ 14। खुदा का तुम्हें ये हुक्म है कि तुम उससे और उसकी खलकत से अदल का मामला करो, यानी हक़ुल्लाह और हक़ुल इबाद बजा लाओ, और अगर इससे बढ़कर हो सके तो न सिर्फ अदल बल्कि एहसान करो, यानी फ़राइज़ से ज़्यादा, और ऐसे इखलास से खुदा की बंदगी करो कि गोया तुम उसको देखते हो, और हुकूक से ज़्यादा लोगों के साथ मुरव्वत व सलूक करो, और अगर इससे बढ़कर हो सके तो ऐसे बेइल्लत व बेगरज़ खुदा की इबादत और खलकुल्ला की खिदमत बजा लाओ कि जैसे कोई कराबत के जोश से करता है। कौलहू, अक्सर ईसाई और अहले इस्लाम भी मुत्तफिक हैं कि सब उलूम व फ़नून आरियों से तमाम जहान में फैले हैं। अकूलो, अव्वल तो ये बात ही गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों का इस बात पर इत्तेफाक हो चुका है कि इंग्लिस्तान में उलूम व फ़नून का पौधा अरब के आलीशान मदारिस से आया है, और 10वीं सदी में जबकि यूरोप जहालत में पड़ा हुआ था, अहले यूरोप को तारीकी जहालत से इल्म व अक़ल की रोशनी में लाने वाले मुसलमान ही थे। देखो सफ़ा 95 किताब जॉन डेवनपोर्ट साहिब। ऐसा ही राय बहादुर डॉक्टर चीतन शाह साहिब ऑनरेरी सर्जन और डॉक्टर दत्तामल साहिब सिविल सर्जन पंजाब रिव्यू जिल्द 9 में लिखते हैं कि अहले यूरोप को इससे इनकार नहीं हो सकता कि तमाम उलूम फ़लसफ़ा तिब वग़ैरह बज़रिया अहले अरब उन तक पहुँचे हैं। केमिस्ट्री यानी इल्मे कीमिया भी अहले यूरोप ने उरूज सल्तनत इस्लामिया में अरबों से हासिल किया है। अगरचे हिंदी तबाबत ने, जो बज़ोम आरियों के वेदों से ली गई है, जो हमारी अपनी वतनी तबाबत है, यूनानी और अंग्रेज़ी तबाबत से कोई चीज़ आरियतन नहीं ली, लेकिन ये उसका मुस्तार ना लेना उसके फ़ख्र का बायस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें उसी कदर नक्स और ख़राबियाँ भी बाकी हैं।